بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 مارچ 2008 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف قیس صاحب نے خطاب جمعہ میں توبہ کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
خصوصاً علی غلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، پچھلے جمعے کا خطاب کا جو موضوع تھا آپ کو یاد ہوگا، اس وقت عالم کفر اور عالم اسلام کے مابین جو مارکہ جاری ہے، اس کی ایک جہت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بلاد مغرب میں، ڈنمارک میں اور علاقوں میں کیریکیچر کے ذریعے توہین و استہزاء کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. قرآن مجید کو بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی. اس پر ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر غم و غصہ ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا فعل تو انتہائی قابل مذمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو بھی کچھ چاہیں کریں، آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. چاند پر تھوکنے والا جو ہے اس کا تھوک اسی کے اوپر آتا ہے، چاند کا کچھ نہیں بگڑتا. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ اصل میں رسوائی مسلمانوں کی ہے. اور پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ تم اگرچہ 150 کروڑ ہو تعداد میں، 1.5 ارب، لیکن ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ہم تمہیں ذلیل اور رسوا کرنے پر تلے ہوئے ہیں ہر طریقے پر. اگر تمہارے اندر دمخم ہے تو آؤ مقابلے پر، تم کچھ نہیں کر سکتے. دوسرے لفظوں میں تم خود بھی انتہائی کم ہمت اور بزدل ہو، اور آج اللہ کی مدد اور نصرت بھی تمہارے ساتھ نہیں، اللہ کی رحمت سے بھی محروم. اصل یہ پیغام ہے جو ہمیں اس کے اندر بٹوین دا لائن ریڈ کرنا چاہیے اور جائزہ اپنا لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات ہے جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، کل قوت اور طاقت کی مالک، پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بغیر نہیں ہے. اقبال کا وہ شعر میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، پروردگار تیری رحمت اب جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے مسلمانوں سے غیروں کی طرح منتقل ہو گئی ہے، سبب کیا ہے؟ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ تو شکوہ تھا نا، شکوے کا حاصل، اقبال کا یہ شعر ہے، اور جواب شکوہ کے حاصل تو بے شمار اشعار ہیں، یہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تمہیں شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، تم تو وضع قطع میں نصارا ہو، تمدن تم نے حنود کا اختیار کیا ہوا ہے، ہندوؤں کا کلچر، تہذیب، ثقافت تمہاری وہاں سے درآمد ہو رہی ہے، مغرب سے، اور دنیا پرستی میں اور دنیا کی لالچ اور حرص کے اندر تم یہود کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہو، کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں؟ تو اصل میں تو تم نے خود اللہ کی رحمت کو سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے، ورنہ اللہ تو چاہتا ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، وہ تو ہے ہی ساتھ، تم اللہ کے دین کے وفادار بنو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور مدد ہمیں حاصل ہو جائے تو کون ہمارا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ پھر ہم سے زیادہ مضبوط قوم دنیا میں کوئی نہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو دور کی بات ہے، اسی ایک مسلمان کا بھی وہ کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں، اگر مسلمان طاقتور ہوں اللہ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے، پھر کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے اپنی اس بات کو وضاحت سے بیان کیا تھا، اور حاصل کیا تھا کہ اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی رحمت کیسے ہمارے شامل حال ہوگی، ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، ابھی ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا پرستی کی طرف ہے، دولت پرستی کی طرف ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں، کاروبار وہ کاروبار ہم کریں گے جس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ آتا ہو، زیادہ سے زیادہ منافع آتا ہو، وہ شکل دین میں جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، سودی کاروبار کے بغیر، سود کے بغیر تو اب کوئی بڑا کاروبار کیا نہیں جا سکتا، کوئی بڑا وینچر جو ہے اکنامک وینچر ممکن نہیں ہے دنیا، اور ظاہر بات ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو یہ زیادہ اہم بات ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہمیں منظور ہے، لیکن دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہم سودی کاروبار ضرور اختیار کریں۔ جب یہ ساری صورتحال ہے تو سب سے پہلے تو اپنا قبلہ درست کرنا ضروری ہے، ہمارے جرائم ہیں جن کی سزا کے طور پر اللہ کی رحمت آج ہم سے روٹھی ہوئی، اس حقیقت کو اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ یہ جلسے جلوس کرتے رہیں، مظاہرے کرتے رہیں، وہ اس سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مسلمان اگر قوی ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس سے تو مصطفی ہے، مسلمان کی قوت کا راز تو اس میں، تو اس کے بغیر تمہاری وہی حالت ہے جو میں نے حدیث میں آپ کو حدیث کے حوالے سے سنائی تھی، کہ اقوام عالم جیسے چاہیں تمہیں نوچیں، تمہارا کوئی حصہ کاٹ کے لے جائیں، تمہیں کچوکے لگائیں، تمہارے زخم کر کے ان کے اوپر نمک چھڑکے، سارا جسم تمہارا جو ہے جسد ملی جو ہے وہ زخموں سے اس کو مکمل طور پر پارا پارا کر کے اور اس پر نمک چھڑکے، تم کچھ جواب اور کچھ نہیں کر سکو گے۔ تو اولین تقاضا یہ ہوا کہ ہم اپنے معاملے کو درست کریں اللہ کی نسبت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اور اللہ کے دین کی نسبت سے، یعنی قبلہ سے صحیح کریں، قبلہ درست کریں، ہمارے خواص بھی کریں، ہمارے عوام بھی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ہے توبہ، اس بات کا اعتراف کہ پروردگار ہم سے خطا ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، تو ظالم نہیں ہے، اگر مسلمانوں پر یہ حالات آج ہیں تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ کافروں سے محبت کرنے لگا، اور اس کے اقبال نے تو بہت آگے کی بات کہی تھی مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، شکوے کے اندر اسی بات کو اس حضرات سے کہا تھا، کبھی ہم سے کبھی اوروں سے شناخت آئی ہے، ظاہر بات ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، پروردگار پہلے ساری رحمت مسلمانوں کے لیے تھی، آج غیر مسلموں کے لیے، پہلے التفات ہماری طرف تھا، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناخت آئی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے۔ اب یہ بات اس بات نے جو کہی صرف مسلمان کو بیدار کرنے کے لیے، سوچو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ وہ تو بار بار کہتا ہے انہ لا یحب الکافرین، وہ ہرگز کافروں سے محبت نہیں رکھتا، وان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ کی معیت مدد ہے ہی متقین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ ہے اصل بات، کہ اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے پہلی بات یہ کہ ہم نے خود اللہ کی رحمت کو سے اپنے آپ کو محروم کیا، خطائیں ہماری ہیں، جرائم ہمارے ہیں، اللہ ظالم نہیں، ظلم ہم نے کیا، دین سے غداری بہت بڑا ظلم ہے، جرم، انسان کوئی بھی گناہ کرے اصل میں وہ کسی اور پر زیادتی نہیں کر رہا ہوتا، سب سے بڑھ کر اپنے ساتھ زیادتی کرتا، کوئی بھی ظلم گناہ ہو۔ یہی بات کہی ہے سورہ زمر میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ کیا ظلم ڈھایا؟ کوئی شخص اپنا برا نہیں سوچتا، لیکن حقیقتاً جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب وہ اللہ اور رسول کا کوئی حکم توڑتا ہے، جب اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، جب حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، اصل میں وہ زیادتی اپنے آپ سے کر رہا ہوتا ہے، اپنا مستقبل بگاڑ رہا ہے، اپنے پاؤں سے کلہاڑی چلا رہا ہے۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، جو گناہوں کے اندر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، اللہ سے اور اس کے دین سے اور اس کے رسول سے جنہوں نے بے وقائی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ایک دروازہ کھلا ہے۔ چنانچہ اس کا سب سے پہلے اعتراف ہو کہ ہم نے زیادتی کی ہے، اور یہی آدمیت، توبہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کا احساس ہونا کہ مجھ سے جرم ہوا ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، پشیمانی کا احساس، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ایک غلطی ہوئی تھی ابلیس سے، ابلیس سے کیا غلطی ہوئی؟ کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، ما لك الا تسجد اذ امرتك، تجھے کیا ہوا تو نے سجدہ نہیں کیا آدم کو جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے جو مذکور ہے ابلیس کے، لیکن اس نے وہ بات نہیں مانی، اس حکم سے سرتابی کی، گناہ کیا، اور اصل میں تو اپنی جان پہ ظلم ڈھایا۔ ایک معاملے میں حضرت آدم اور حوا نے بھی اللہ کے حکم سے سرتابی کی، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ جنت میں رہو بے کھٹکے، جو چاہو کھاؤ پیو، کوئی بندش نہیں، ہاں ایک درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل کھا لیا تو پھر تم ظالموں میں سے ہوگے، پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو، نافرمانوں میں سے ہو، غلطی دونوں سے ہوئی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ابلیس اپنی غلطی کے اوپر اکڑ گیا، اور اس نے استکبار کی وجہ سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے وہ قاصر رہا، جبکہ حضرت آدم کو جیسے احساس ہوا کہ اسے اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، جس چیز سے روکا تھا وہ عمل سرزد ہو گیا، فوراً انہیں احساس ہوا اپنی پشیمانی، ندامت کی بے عزتی ہوئی، اعتراف تقصیر، یہ توبہ کی روح ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر توبہ صرف رٹے رٹائے ایک چند جملے ہیں، استغفار حقیقت نہیں۔ چنانچہ اسی لیے توبہ کے لیے التوبت والندم، توبہ کی اصل حقیقت ہے ندامت، احساس جرم۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام انہوں نے استغفار کیا، اس کے الفاظ قرآن مجید میں نقل ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تلقین فرمائے تھے کہ استغفار کے لیے یہ بہترین الفاظ ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، رب نے سکھائے تھے انہیں، احساس انہیں ہوا کہ جرم ہو گیا، شدید ندامت پریشمانی ہے، اور وہ اپنا اعتراف کرنے کے لیے بےتاب ہیں، پھر رب کے گڑ گڑانے کے لیے بےتاب ہیں، الفاظ نہیں مل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ تلقین فرما دیے، اور وہ الفاظ سورہ اعراف ہی میں نقل ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، اپنا برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہی نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو ہو جائیں گے پھر خسارہ پانے والوں میں سے، پھر ہمارے لیے کوئی مقام نہیں۔ یہ ہے آدمیت، حضرت آدم انبیاء میں شمار ہوتے ہیں، قصور ہوا اس کے بعد زمین پر، انہیں تجربہ کرانے کے بعد زمین پر بھیج دیا گیا، ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کا مقام بہت بلند ہے، اور جس نے اپنی خطا کا اعتراف نہیں کیا وہ مردود ٹھہرا، راندا درگاہ ہوا۔ تو بس کہ سب سے پہلا قدم اپنی غلطیوں کا، اپنے جرائم کا، اپنی خطاؤں کا اعتراف، اور اگر ہم یہی کیڑے ڈھونڈتے رہیں، نہیں جی اصل میں تو جیسے دل میں احساس ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ادیب کیا ہوا ہے، ساری رحمتیں ادھر ہیں اغیار کے اوپر، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہود ہے اصل میں ساری خرابی اس نے کی ہے، ٹھیک ہے وہ جو فیکٹرز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، مین فیکٹر یہ ہے کہ تم سے خطا ہوئی ہے، دین سے بے وفائی تم نے کی ہے، اللہ اس کے رسول سے غداری تم نے کی، اس کو اگر نہیں مانو گے اور اپنی خطاؤں کا جو ہے وہ الزام کسی دوسرے پر ڈال کے مطمئن ہو جاؤ گے، اس کا حاصل کوئی نہیں، اور ہمارا وتیرہ یہی ہے، ہم دوسروں پر ڈالتے ہیں، اور خاص طور پر وہ جو اوپر بیٹھے ہیں سارا قصور ان کا ہے، ٹھیک ہے بڑے مجرم وہی ہیں کوئی شک نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے کچھ وفادار ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، یہی تو اقبال نے پیغام دیا تھا پورے مسلمان قوم کو کہ تم نے جو ہے وضع قطع اختیار کی ہوئی ہے بحیثیت امت، بحیثیت ملت، سب نے جو ہے وہ تم کی عیسائیوں کی، نصارہ کی تہذیب اور ثقافت وہاں سے لیتے ہو، تمدن جو ہے وہ ہندوؤں سے لیتے ہو، اللہ اور رسول سے بغاوت تم نے جو ہے وہ خود کی ہوئی ہے سودی لین دین سے اور حرام کے کاروباروں سے، پھر سارا الزام بھر دیتے ہو کسی ایک طبقے کے اوپر۔ میں پھر کہوں گا یقیناً جو اوپر بیٹھا ہوا ہے سب سے بڑا مجرم ہے، اگر وہ خود سیدھا نہیں ہوتا اور قوم کو سیدھے رستے پر لانے کی کوشش نہیں کرتا، سب سے بڑی ذمہ داری اس کی، لیکن کوئی بھی اس ذمہ داری سے بری نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ وہ اپنے طور پر اللہ اور رسول کے احکامات کا ایک نمونہ بنے دنیا میں، اور اس دین حق کو قائم کرنے کے لیے اپنی سے جدوجہد کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو خلوص کے ساتھ، نہ ہر شک گزری۔ تو نقطہ آغاز جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہے، ویسے بھی اس وقت تھوڑا سا ریلیف قوم کو ملا الیکشنز کے بعد، الیکشنز سے پہلے کی فضا کو اگر آپ ذہن میں لائیے، ایک شدید گھٹن تھی، شدید حبس کی کیفیت، اور شدید اندیشوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، حالات کس رخ پر جائیں گے، خیر کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی بظاہر آواز، لیکن ان تمام خدشات کے باوجود اصل تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، چنانچہ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں، اسے کہتے ہیں حبس کے شدید حبس میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا جیسے آتا ہے، الیکشن کا پر امن طریقے سے ہو جانا، اس کے بعد اس کے جو نتائج آئے اس کے حوالے سے اس امکان کا پیدا ہو جانا کہ اب یہ جو رجیم ہے جو 100% امریکہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی تھی، اس سے اب نجات ملے گی انشاءاللہ، کم سے کم اس اعتبار سے جو ہے ایک ریلیف ہوا، یعنی گھٹا ٹوپ مایوسی کے اندھیاروں کے اندر امید کی اور روشنی کی ایک کرن کم سے کم نمودار ہوئی۔ اسی کو تنظیم اسلامی کے بانی والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ وکلاء کی تحریک سے اور اس الیکشن کے نتیجے سے اور اس کے پرامن ہو جانے سے کچھ امید پیدا ہوئی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تھوڑی سی مہلت اور دے دی، یوں محسوس ہوتا ہے ہماری اپنی ججمنٹ ہے، اگرچہ بعض اعتبارات سے تیور خطرناک نظر آ رہے ہیں مشرف صاحب کے، جو انہیں کرنا چاہیے پازیٹو اقدامات وہ نہیں کرنے کو تیار، چاہے ان کے ذہن میں اللہ بہتر جانے ہو وہ معاملات کو، وہ اپنی حد تک کس خطرناک سطح تک لے جانے کے لیے تلے بیٹھے ہیں اللہ جانے، لیکن بہرحال اس وقت کا تھوڑا سا جو معاملہ محسوس ہوا کہ شاید کچھ اللہ کی طرف سے اس قوم کو مزید مہلت ملی. سورہ انبیاء کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ قل ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الى حین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ جو تمہیں مہلت تھوڑی مل رہی ہے ابھی، اللہ کا عذاب نہیں آیا ابھی، آخری عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب تو آ رہے ہیں مختلف شکلوں میں آ رہے ہیں، ملک دو دفعہ بھی ہوا تھا، بھارت سے ہم نے ذلت آمیز شکست جو ہے وہ کھائی ہے، اور پھر بحران پر بحران اور بحرانوں پر بحران وہ چلے آ رہے ہیں، عذاب جھٹکے آ رہے ہیں، لیکن وہ بڑا عذاب ابھی نہیں آیا. تو ابھی جو مہلت ملی ہے ان ادری لعلہ فتنۃ لکم، شاید یہ تمہارے لیے مزید آزمائش کا سبب ہو، یہ ڈھیل تو ملی ہے لیکن شاید تم اور غلط رستے پر، وہ جو تمہارا قبلہ غلط ہے تو اور اس رستے پر آگے بڑھ کر اپنے آپ کو مزید عذاب کا مستحق بناؤ گے. وہ متاع الى حین، یا کچھ وقت کے لیے اللہ نے تمہیں واقعی مہلت دے دی ہے اور اس سے فائدہ اٹھا کر تم اپنا قبلہ درست کر لو، اپنا معاملہ درست کر لو. مہلت سے دونوں امکانات ہوتے ہیں، کوئی فائدہ اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا، جو نہیں اٹھاتا وہ اپنے لیے پہلے سے زیادہ بڑے سخت عذاب کو اپنا مستحق ثابت کرتا ہے خود کو. اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتے ہیں تو اس کی اور زیادہ شرارت بڑھتی، ضرورت میں اور اضافہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا جی، اور وہ سخت ترین عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے. تو ان دونوں حوالوں سے بات یہ ہے کہ نقطہ آغاز جو ہوگا وہ توبہ استغفار ہے. اس ضمن میں میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس کو قدر وضاحت سے بیان کروں کہ توبہ ہے کیا. توبہ کے لفظی معنی ہے پلٹنا، لوٹنا، واپس آنا. اور اگر آپ کو وہ دعا یاد ہو کہ سفر سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوتی تھی کہ آئبون تائبون لربنا حامدون. آئبون کا مطلب یہ ہے واپس آئے، تائبون پھر پلٹ کر آ گئے ہیں اپنے گھر سے نکلے تھے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل تھا، وہی ہے کہ جو بحفاظت ہمیں لے جائے اس منزل تک جس کا ہم نے ارادہ کیا، قصد کیا، وہی ہے کہ جو واپس لا سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے واپس لے آیا ہے، اب آ گئے ہیں، پلٹ آئے ہیں اپنے گھر، اور لربنا حامدون، اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے، اسی کا شکر ہے کہ خیر و عافیت سے وہ واپس لے آیا. تو یہ اصل میں پلٹنے کا، واپس لوٹنے کا اس کا ہے مفہوم، لفظی مفہوم. کس چیز سے لوٹنا؟ اب دین کی اصطلاح میں ہم کہیں گے، ویسے تو آپ یہاں سے گئے تھے اور کسی دوسرے شہر گئے ہیں، ملتان گئے، وہاں سے واپس آ گئے، تو یہ بھی ایک توبہ ہے لٹرل سینس میں، لفظی اعتبار سے آئبون تائبون لربنا حامدون، واپسی پر آپ یہ دعا کر رہے ہیں. لیکن دینی اصطلاح میں توبہ کیا ہے؟ بندگی کی صراط مستقیم سے آپ اگر ڈیریل ہو گئے، پٹڑی سے اتر گئے، قدم پھسل گیا، اور یہ بندگی کی صراط مستقیم وہ ہے کہ جو انسان کی فطرت میں ہے وہ رب کو پہچانتا ہے. سورہ فاتحہ کے ابتدائی حصہ ذہن میں لائیے، الحمدللہ رب العالمین. انسانی فطرت اللہ کو جانتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ رب ہے، رب العالمین ہے. ہم نے عہد الست میں جو قول و قرار ہوا تھا اس پہ یہ الفاظ شامل تھے، اس میں الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، مالک، آقا، رب کی حیثیت سے ہم نے اعتراض کیا تھا. بلا پروردگار، ہم جان چکے تو ہی رب ہے. یہ اسی کا اظہار، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اسی فطرت کی پھر پکار یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب رب تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، ہمیں شرف انسانیت تو نے بخشا، مسعود ملائک تو نے بنایا، تو پھر تو آقا ہم غلام ہم بندے، ایاک نعبدو، پروردگار تیری ہی بندگی تیری ہی غلامی میں یہ زندگی گزاریں گے، وایاک نستعین، اور تجھ ہی تیرے سامنے ہی دست سوال دراز کریں گے. یہ انسانی فطرت کی پکار ہے. ہاں اس میں تفصیلی رہنمائی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، غلامی تو ہم نے تیری کرنی ہے، تجھے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کیا چیز ہمارے لیے تیری شریعت میں تیرے قانون میں جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ تفاصیل ہمیں بتا دے گا صراط مستقیم کی ہدایت. اب اس صراط مستقیم پر چلنا ہر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، بندگی کی صراط مستقیم، غلامی اللہ کی اختیار کرنا. لیکن جب ہم اللہ کی غلامی پر نفس کے تقاضوں کو فوقیت دینے لگتے ہیں، غلامی کا تقاضا تو یہ ہے کہ صبح صبح فجر کے لیے اٹھو نماز پڑھو، نفس کا تقاضا کیا ہے، یہی تو سب سے زیادہ میٹھی نیند کا وقت ہے، ساری رات بھی اگر جاگتے رہے ہو تو اصل نیند تو اس وقت آتی ہے. اسی کو اقبال نے ہماری دکھ کی رگ پر ہاتھ رکھا تھا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو اس بندگی کی صراط مستقیم میں اللہ کے احکامات بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن نفس کے تقاضے کسی اور طرف سے جا رہے ہیں، گناہوں کی ٹیمپٹیشن ہے، شیطان ہے، وہ ہمیں ورغلانے پر تلا ہوا ہے. حضرت آدم سے اس نے آغاز کر دیا تھا، اور قرآن مجید میں وہ قصہ 7 مرتبہ آیا ہے، 7 ٹائمز اس کی اہمیت تھی. اب کسی وجہ سے ہمارا قدم ڈگمگا گیا، نفس غالب آ گیا، شیطان غالب آ گیا، جذبات غالب آ گئے، اور صراط مستقیم ہے بندگی کی، اس سے ہٹ گئے، قدم پھسل گیا، بٹری سے اتر گئے، واپس اس پٹڑی پر آنا، اسی صراط مستقیم پر، اسی بندگی کی راہ پر، یہ توبہ ہے، پلٹنا اس صراط مستقیم کی جانب، پھر اللہ کی جانب. تو شریع اصلاح میں توبہ اس کا نام ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں اس کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ اعتراف ہو خطا کا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی، اور ندامت کے جذبات ہو. اقبال کے شروع کے دور کا، بالکل ابتدائی جوانی کا وہ شعر ہے جس پر انہیں بہت داد ملی تھی بڑے بڑے اساتذہ شعرا سے، کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. وہ جو ندامت کی وجہ سے، اپنی غلطی پر پشیمانی کی وجہ سے جو چند قطرے میری پیشانی پر آئے، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے محبوب ہیں کہ اس نے ان کی قدر افزائی کی اور موتی سمجھ کر چن لیے شان کریمی. یقیناً اللہ کی نگاہ میں توبہ کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن توبہ اصل میں اسی ندامت کا نام ہے، روح وہ ہے. اور پھر اس ندامت کے بعد اب اپنا قبلہ درست کرنا ہے، پھر صراط مستقیم پر آنا ہے بندگی کی، اس کا نام توبہ. توبہ کے حوالے سے یہ بھی جان لیجئے کہ نفسیات انسانی کے حوالے سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بنی آدم خطاؤں، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، چھوٹی بڑی خطائیں ہر ایک سے ہوتی. اصل میں گناہ یا خطا کے بھی بے شمار گریڈز ہیں. ایک ہے ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو توڑنا، ایک یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر رہ گئی تو وہ بھی خطا ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز جس انداز سے پڑھی جانی چاہیے، جو مطلوب ہے، جو لیول ہے، اس میں اگر کوئی چند پرسنٹ کی کسر رہ گئی وہ بھی ایک خطا ہے، تقصیر ہے. ایک ریکوائرڈ لیول تھا کہ وہاں تک آپ کو پہنچنا چاہیے، آپ نہیں پہنچ پائے، اسی کو کہتے تقصیر، خطا. اور ایک خطا وہ بھی ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو توڑنا. تو ان میں بڑے گریڈز کا فرق، لیکن ہر کچھ نہ کچھ خطا، کچھ نہ کچھ تقصیر ہر بندے سے ہوتی ہے. کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم سب کے سب خطا کار. وخیر الخطائین التوابون، اور ان میں بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو پھر پلٹ آئیں، توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کے ساتھ، نصری لوگ ہوئے. تو خطا تو سب سے ہوتی ہے، کسی سے بڑی، کسی سے کم، کسی سے زیادہ. اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو کہ اب خطائیں تو مجھ سے ہو گئیں اور کافی بڑی بڑی ہو گئیں اور اب ان کی کوئی معافی نہیں، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر اب جرات اور بڑھے گی، وہ اور زیادہ گناہوں کی دلدل میں غرق ہوگا، اس کے اندر اصلاح کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا نفسیاتی اعتبار سے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے سے، اسے تمثیل کے یہ واقعہ ہے، حدیث میں ہے، واضح کیا کہ سابقہ امتوں میں سے ایک شخص ایسا گزرا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری یعنی متفق علیہ ہے، حدیث میں جو سند کے اعتبار سے سب سے اونچا درجہ ہے ان احادیث سے. 99 قتل ہو گئے، پھر اسے احساس ہوا کہ کیا کوئی توبہ کا امکان ہے. وہ کسی صاحب علم کے پاس گیا، اس نے کہا فلاں راہب کے پاس جاؤ، وہ تمہیں رہنمائی دے گا. وہ گیا اس کے پاس، جا کر اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے احساس کا کہ میں معلوم نہیں میری خطا معاف ہو سکتی ہے یا نہیں. اس نے کہا 99 قتل، یہ جرائم تو اتنے ہیں کہ ان کی کوئی معافی نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 کی گنتی پوری کر دی. پھر کچھ عرصے بعد اسے خیال آیا، ایک اور صاحب کے پاس ہو گیا. اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، کون ہے کہ جو اللہ کے اور اس کے مغفرت کے درمیان حائل ہو سکے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اب تم اس گناہوں کی بستی کو چھوڑو اور فلاں جگہ جاؤ، وہاں نیک لوگ بستے ہیں، اور وہاں جا کر اور اپنی اصلاح کرو اور زندگی گزارو اللہ کی بندگی میں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے. اب یہ شخص جو ہے روانہ ہوا اسی نیت سے کہ اب میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور وہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً نصف فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کی اجل آ پہنچی اور روح قبض کر لی گئی. تو عذاب اور رحمت کے فرشتوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا کہ اس شخص کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، یا یہ وہ ہے جس نے 100 قتل کیے ہیں، بہت بڑا مجرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ حکم کا کردار ادا کیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک طریقہ اس کا فیصلہ کرنے کہ ماپ لیا جائے فاصلے کو کہ جس بستی سے وہ چلا تھا وہاں سے اس کا فاصلہ آدھے سے زیادہ ہے تو پھر اس کی توبہ قبول سمجھی جائے، اور اگر آدھے سے کم ہے تو اس کو مجرموں میں شمار کیا جائے. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فاصلے کو سمیٹ دیا جو اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف والا فاصلہ تھا، چنانچہ جب ناپا گیا تو وہ فاصلہ کم نکلا اور رحمت کے فرشتے جو ہیں اس کی روح قبض کر کے لے گئے. اب اس میں آپ غور کیجئے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، شان غفاری، اور دوسری طرف یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. 100 قتل بھی کیے، سچی توبہ کرو تو اللہ بخشنے کے لیے تیار. اور ظاہر ہے کہ اگر وہاں سے بھی اس کو یہ جواب ملتا کہ نہیں کوئی توبہ کی قبولیت کا امکان نہیں ہے، تو وہ اور 100 سے پھر وہ 200 تک پہنچ جاتا. تو یہ نفسیاتی پہلو اس کا بھی ہے، وہ بہت اہم ہے. اصلاح کا امکان اگر ہے تو صرف اسی میں ہے، یہاں خطا ہوئی، غلطی ہوئی، سبھی خطا کار ہیں، کسی سے بڑی بھی ہو گئی، لیکن یہ کہ ایک ہے ذات، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وہ معاف فرمانے والا ہے، اس کی طرف رجوع کروں تو سب ابھی تک کی جو بھی غلطیاں ہیں ان کا ازالہ ممکن. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں توبہ کا بہت اونچا مقام ہے، اور اگر سچی توبہ کر لی جائے تو حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا یعنی سچی توبہ جس نے کی وہ ایسے ہے جیسے کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں، نام اعمال سے ایسے صاف ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ان افیکٹو ہے جیسے وہ تھا ہی نہیں گناہ. اور قرآن مجید میں تو اس سے بھی زیادہ بڑے الفاظ ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اس سے پہلے آیت میں ذکر ہے بڑے بڑے گناہوں کا، کبیرہ گناہوں کا، قتل ہے، زنا ہے، شرک، اکبر الکبائر، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو بھی ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا اس کو سزا مل کر رہے گی سوائے اس کے کہ وہ توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے. سچی توبہ کے یہ تقاضے ہیں، ان پر بعد میں بھی گفتگو ہوگی. یعنی جو شخص بھی سچی توبہ کر لے، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بدل دے گا نیکیوں سے. ترجمہ لفظی یہ ہوگا کہ اب جو گناہ پہلے اس کے نامہ اعمال میں درج تھے اس کی جگہ نیکیوں کا اندراج ہو جائے گا. لیکن اس کی جو وضاحت کی ہے مفسرین نے وہ یہی ہے کہ وہ گناہ ساتھ ہو جائیں گے اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی توفیق دے گا کہ اب اس کے نامہ اعمال میں خیر ہی خیر اور ثواب اجر و ثواب ہو. یہ ہے توبہ کا نتیجہ. اس طریقے سے انسان کلین سلیٹ ہو جاتا ہے سچی توبہ کے نتیجے. اللہ کی نگاہ میں جو اس کا مقام ہے اور رب کو کتنی پسند ہے، حضرت ابو ایوب انصاری سے ایک روایت ہے، عین وفات کے وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بیان فرمایا، اور وہ قول یہ تھا کہ اگر انسان خطائیں ترک کر دے اور انسان سے خطا ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو پیدا کرے گا اور وہ خطائیں کریں گے، توبہ کریں گے اور اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. یہ انہوں نے اس کو ابھی زندگی کے آخری لمحے تک اس لیے بیان نہیں کیا تھا کہ لوگ اس سے غلط مفہوم لے کر جری نہ ہو جائیں گناہوں میں. مفہوم یہ نہیں ہے، بشر تو ہے ہی خطا کار، خطائیں تو اس نے کرنی کرنی، کل بنی آدم خطاؤں، اور یہ نہیں ہے کہ اس کی صفت کریمی کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر جری ہوتا جائے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. لیکن بہرحال جب کسی سے خطا ہو جائے اور وہ گناہ کے توبہ کرتا ہے سچی، تو اس سے اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور اس توبہ کا بہت اونچا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں. اس سلسلے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل ہے یا ایک واقعے کے پیرائے میں جو اس کو واضح فرمایا، اور وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ واقعتاً کلائمیکس ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے اس کے لیے ذہن میں مثال لاؤ ایک ایسے شخص کی کہ جو صحرا میں سفر کر رہا تھا جنگل میں، اور خاص طور پر صحرا کا تصور کیجیے، عرب معاشرے میں وہی بات جو ہے زیادہ سمجھی جانے والی بھی تھی. اونٹنی ہے اس کے پاس اور لکو دک صحرا ہے، اسی اونٹنی کے اوپر اس کا راشن ہے، پانی ہے، اسی کے ذریعے اس نے صحرا عبور کرنا ہے، سب کچھ اس کے لیے وہ اٹھنی ہے. لیکن راستے میں سستانے کے لیے کہیں رکتا ہے، کسی کیکر کی چھاؤں میں تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو اٹھنی غائب ہے. اب اس کی پریشانی کا جو عالم ہے آپ اس کو ویولائز کر سکتے ہیں، بھاگ رہا ہے، دائیں بھاگ رہا ہے، بائیں بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، کہیں اٹھنی کا سراغ مل جائے. تھک ہار کے جب بالکل نا امید ہو کے پھر لیٹ جاتا ہے دوبارہ موت کے انتظار میں، اس لیے کہ اب نہ کھانے کو نہ پینے کو اور نہ ہی یہ کہ وہ سفر کے قابل. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو موجود ہے اسی طرح. اتنی خوشی طاری ہوتی ہے اس پر کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے، رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ پروردگار تو میرا رب ہے، میں تیرا غلام ہوں، بندہ ہوں. زبان سے الفاظ یہ نکلتے ہیں کہ پروردگار تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں. اس خوشی کی کیفیت میں اس کنٹرول نہیں اسے اپنی زبان پر. فرماتے ہیں کہ گناہگار بندے کی توبہ سے اللہ کو ایسی ہی خوشی ہوتی. یہ ہے کہ کچھ بھی ہو آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ میں منزل ہی نہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے، ہو گئے بڑے بڑے گناہ، کوئی بات نہیں، لیکن اب سچی توبہ کرو، پلٹو، آؤ بندگی کی صراط مستقیم کی طرف. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ تو قبول کرنا اپنے ذمے واجب کر لیا جو فوراً توبہ کرتے ہیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. یہ سورہ نساء کی آیات تھی، میں نے آغاز میں بھی تلاوت کی تھی. بے شک ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے. ہم اللہ کے ذمے کوئی شے نہیں لگا سکتے، کوئی بھی نہیں کوئی شے اللہ پر مسلط کر سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر کوئی چیز طے کر لیں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا، ابھی اللہ نے خود کیا ہے۔ عدل و انصاف کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا اس سے، وہ چاہے تو گناہگاروں کو بخش دے اور وفاداروں کو سزا دے، اختیار مطلق، لیکن وہ عادل، وہ عادل ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا، الذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کسی برائی کا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں غفلت میں، نادانی میں، یا جذبات کی رو میں بہہ کر۔ جہالت کے لفظ کے اندر یہ تینوں مفاہیم ہیں، غفلت ہو گئی، مشتعل ہو گئے، جذبات میں آ گئے، اور کوئی حکم ٹوٹ گیا اللہ کا۔ ثم یتوبون من قریب، یہ الفاظ بہت ہیں، پھر وہ انتظار نہیں کرتے کہ اب گناہ میں تو پڑ گئے ہیں اب، اور یہ وقت تو ابھی ہے، توبہ کریں گے جب بڑھاپا آئے گا۔ جوانی کا وقت تو ہوتا ہی گناہ کرنے کا ہے، ایک تصور یہ بھی ہے، اور بڑھاپا ہوتا ہے توبہ کرنے کے لیے، یہ تصور ہے تو پھر بس بیٹھ رہو، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں اللہ کی بندگی کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص موٹر سائیکل پر ہو، سائیکل پر ہو، اچانک پھسل گیا، گرے گا، کپڑے بھی آلودہ ہو گئے، کوئی چوٹ بھی لگی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ٹوٹ گئی ہو تو اسپرنگ کی طرح اچھل کے وہ شخص کھڑا ہوگا، بعد میں دیکھے گا کیا نقصان ہوا، کیا چوٹ لگی۔ تو فوراً واپس پلٹنا، یہ نہیں کہ اب گر گئے تو بس پڑے ہوئے ہیں، دلدل میں ایک دفعہ گئے ہیں گناہوں کی تو اب بس اسی کے اندر قناعت کرنی کہ اب رہیں گے اسی میں، تو کسی کی کیا گارنٹی ہے کہ توبہ کی توفیق ملے گی، کوئی بڑھاپے تک بھی پہنچے گا۔ تو جو فوراً توبہ کریں، فوراً واپس آئیں، اور وہ توبہ ہو اسی طریقے سے، توبۃ النصوح جسے قرآن نے کہا، توبوا الی اللہ توبۃ النصوحا، توبہ کرو سچی توبہ، خالص توبہ، توبۃ النصوح۔ بہت سے لوگوں کو ڈپٹی نذیر احمد کا وہ ناول یاد آ گیا ہوگا، جو ایک زمانے میں تو سنا ہے کہ نصاب کا بھی حصہ ہوتا تھا، توبۃ النصوح کے نام سے۔ یہ کیا مطلب؟ اس کا کھری خالص توبہ جس میں کھوٹ نہ ہو، اور وہ کھوٹ کیا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں رہتا ہے، کہ توبہ تو کر رہے ہیں لیکن گناہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پر نالا وہیں گرے گا، عزم نہیں ہوتا اس گناہ کو چھوڑنے کا۔ ہاں شام کو روزانہ ایک تسبیح جو ہے استغفار کی کرنی، یہ نہیں ہے توبہ۔ توبۃ النصوح، جس میں اس قسم کی کوئی کھوٹ نہ ہو، ڈنڈی نہ ماری گئی ہو، اللہ تو خوب جانتا ہے نا۔ تو بہرحال جو سچی توبہ کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، تو ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں اللہ کی نگاہ میں جو گناہ کرتے رہیں، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ۔ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت اچانک آ پہنچا، فرشتہ اجل جو ہے وہ آدم کا، موت یقینی ہو گئی، قال انی تبت الان، اب وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ قبول نہیں۔ اس کی تشریح ایک حدیث میں آئی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس وقت تک جب تک کہ موت کے واضح آثار شروع نہ ہو جائیں، ما لم یغرغر، جب جان نکلنے کی کیفیت ہوتی ہے، جب آغاز ہوتا ہے تو حلق سے بھی کچھ ایسی آوازیں غرغراہٹ کی ہوتی ہیں، جب وہ بالکل یقین ہو جاتا ہے ملک الموت کے پہنچنے کا، اب جب اس کے بعد توبہ کوئی قبول نہیں، اس سے پہلے۔ اس وقت کا تو نقشہ کھینچا سورہ منافقون کے آخر میں، کہ جب وہ فرشتہ اجل آئے گا تو ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ چند لمحے اور مل جائے تو سارا مال صدقہ کر دوں اللہ کی راہ۔ نظر آ رہا ہے کہ سارا تو بارشوں کے لیے جا رہا ہے، جب تک رمق باقی ہے زندگی کی، آخری درجے میں بھی باقی ہے، کوئی جیب ڈھیلی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی آثار باقی ہو، کوئی آس رہتی ہو، الا ماشاءاللہ۔ لیکن جب وہ کیفیت ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہے. تو وہ نہیں سکے توبہ تو للذین یعملون السیئات, اور یہ موت اچانک بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگہانی موت سے بھی پناہ مانگی ہے, بالکل اچانک, کہ وہ انسان جو ہے اس کے لیے دینے تیار ہی نہیں ہوتا. ورنہ کسی کو ایک شخص سے بیماری کا آغاز ہوا ہے, کچھ اللہ اس کو راہ ہدایت پر لائے تو توبہ اس کے لیے موقع ہوتا ہے, بالکل ہی اچانک ایک دم فرشتہ اجل آ پہنچا آپ کو موقع ہی. تو جو لوگ اس امید میں رہتے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے, انہیں کیا پتا کہ وہ لمحہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, اور جب فرشتہ اجل آ پہنچے تو کوئی توبہ نہیں. وللذین یموتون وهم کفار, اسی طرح وہ لوگ کے جو مر گئے حالت کفر میں, ان کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے. یہ ہے توبہ کا مضمون. اب چونکہ وہ ختم ہو گیا ہے تو صرف توجہ دلاؤں گا کہ اقوام کی بھی ایک توبہ ہوتی ہے, افرادی توبہ بھی ہوتی ہے. قوم یونس نے بھی اللہ کا عذاب دیکھ کر توبہ کی تھی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. قوموں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر قوموں کے اوپر عذاب کے آثار بھی شروع ہو جائیں اور اب وہ توبہ کریں تو اللہ کی رحمت سے اب امید ہے. رسولوں میں جس قوم کی طرف رسول آ گیا ہو اسے یہ مہلت نہیں ملتی, وہ جب آثار شروع ہو جائیں پھر وہ عذاب نہیں روکا جاتا. اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے, وہ قوم یونس, اور وہ بھی اس لیے ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے, جس کی وجہ سے پھر اللہ کی گرفت بھی ہوئی ان کے اوپر. لیکن یہ کہ اس واقعے سے یہ سبق مل رہا ہے کہ قوم اگر اللہ کی جناب میں رجوع کرے, اجتماعی توبہ کر لے, چاہے عذاب کے آثار شروع ہو گئے ہوں تب بھی ان کی توبہ قبول ہو جائے گی. تو ہمارے لیے وہ موقع ہے, اجتماعی توبہ کا بھی اور انفرادی توبہ کا بھی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے چند باتیں میں نے شروع میں عرض کی تھی, اس میں صرف میں یہ عرض کروں گا اگر سے مشرف صاحب کے آثار تو نظر نہیں آ رہے چھوڑنے کے, لیکن کور کمانڈروں کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں اشفاق کیانی صاحب کا یہ بیان خوش آئند ہے کہ فوج کو سیاست میں ملوث نہیں ہونے دیں گے, نہیں کریں گے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. دوسری طرف پاس پریشان کن خبریں بھی ہیں کہ امریکہ نے 100 کمانڈوز مزید بھیج دیے ہیں قبائلی علاقوں میں آپریشن کے لیے, اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مزید ہیں, اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں, اور حکومت انکار کرتی رہی ہے کہ ہم نے امریکہ کو ایسی کوئی اجازت نہیں دی. نوائے وقت نے اس کے اوپر جاریہ لکھا تھا اور بہت صحیح بات لکھی تھی. قوم کے ساتھ یہ دھوکہ جو ہے ختم ہونا چاہیے, اور یہ اب امریکہ کی غلامی جو ہے اب اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اب قبلہ درست کرنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ کرے کہ پوری قوم جو ہے اپنا قبلہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی طرف پھیر لے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.